ہاں ضمیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ سیاستداں غیر اسلامی لوگ بھی آج کل مسجدوں میں آ رہے ہیں اور وہ تقریریں بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم سے کہتے بھی ہیں، پیغام کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی السلام علیکم آ کے کہتے ہیں، تو ہم ان کو رسپانس کیسے دیں؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ آج کل چونکہ ہم مظلوم ہیں، مفتو ہیں، مغلوب ہیں، اس لیے ہم یہی بڑی بات سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹر میں آ گئے، سینیٹر ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، اور انہوں نے ہمیں سلام کیا تو ہم جوش میں آ کے وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی لفظ ایسا استعمال کریں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، والسلام علی من اتبع الہدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے اس میں یہ دعا کی، والسلام علی من اتبع الہدا، سلامتی تو ان پر ہے جو اتباع ہدایت کریں، ہدایت کی اتباع کریں۔ تو چونکہ ہم مغلوم ہیں، کوئی ایسا لفظ بھی نہ کہیے کہ وہ خامخواہ بات خراب ہو جائے، جو ایک بات بن رہی ہے اور ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس کو بھی جاری رہنے دیں، لیکن بہرحال یہ لفظ استعمال نہ کریں، کوئی اور اچھا سا لفظ استعمال کر لیں۔ اور یہاں تو بڑی آسانی ہے بھائی، ملو تو ہائے ہائے کرو، اور رخصت ہو تو بائے بائے کرو، یہاں تو بڑی آسانی ہے۔
جی بڑے بڑے غور سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، السلام علیکم، معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسرے وعلیکم السلام کہیں گے، بڑے غور سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، سب کو بتائیں کس لفظ کی مثال کو دیں کہ کیا لفظ ہیں۔
آپ یہ کہیں سلام، سلام بھائی سلام، کافی، اس لیے کہ سلام جب ہم کہتے ہیں السلام نہیں کہا ہم نے، السلام علیہ السلام جمع کا ہوتا ہے، اس معنی میں ہوتا ہے، جنسی ہوتا ہے کہ سلامتی کی تمام قسمیں، آپ کا وجود سلامت رہے، بس سلام، سلام بھائی کہہ دیجیے، آداب کہہ دیجیے۔ جی سورے نہیں، کیا نمبر کیا بتایا؟ سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ، اچھا ہاں دیکھیے، یہ شمشاد صاحب ہیں، ٹھیک نام لے رہا ہوں نا، شمشاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے اور بڑی معرکۃ الآراء اور بحث طلب آیت ہے، وہ یہ خامخواہ انہوں نے سوال نہیں کیا ہے، سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم، یہودی ہو، نصارہ ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، صابی ہو، اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، اس آیت سے لوگ اس طرف جاتے ہیں، غور سے سنیے گا اس بات کو، اس طرف جاتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، آپ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، مومن ہوں، اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو نجات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جواب ہے یہودی کی، یہودی اور نصارہ کی اس بات کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وقالت الیہود وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف وہ جائے گا جو یہود ہوگا یا نصارہ ہوگا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہودی ہونا یا نصارہ ہونا یہ جنت کی ٹھیکیداری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو، یہ جو آج مسلمان ہیں یہ مومنین ہوں یا آپ لوگ ہوں، جنت ملتی ہے اللہ پر ایمان سے، آخرت پر ایمان سے اور عمل صالح سے. اور عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو، یاد رکھیے گا اس بات کو، عمل صالح کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے آخرت کے لیے کیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول کی سنت کے مطابق کیا جائے. جو طریقہ بتایا عمل کا اس طریقے کے مطابق کی جائے تب آخرت میں خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو یہودی ہونے سے جنت نہیں ملتی ہے، اور کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں جنت مل جائے گی، نہیں ملے گی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ تیرا عمل بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ پر صحیح ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، آخرت پر صحیح ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. تو جس طرح یہود و نصارہ کا محض یہودی یا نصارہ ہونا جنت کے لیے لازمی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہو گئی ہے، اس طرح کسی مسلمان کے لیے بھی گارنٹی نہیں ہے. وہ جب عمل صالح کرے گا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا تو بات ملے گی. واضح ہوئی نا بات؟ میرا خیال یہ ہے سابعین کہتے تھے اس کو کہ جو آتش پرست ہوتے تھے یا کچھ بھی ہو، اگر فرض کیجئے کہ وہ بھی کوئی مسلک مذہب ہو گیا نا، مذہب اس طرح کہ کوئی ایک نام ہو گیا، تو اس کو شامل کیا کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. اب سابی بھی اگر وہ عمل صالح کر رہا تو سابی کہاں رہا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ پر ایمان لیا آخرت پر. تو کوئی یہودی ہو یا مومن ہو یا فلاں ہو فلاں ہو، وہ جب یہ تینوں چیزیں اختیار کر لے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی. تو یہودی تو یہودی نہیں رہے گا جب یہ ہو جائے گا، نصارہ نصارہ نہیں رہے گا جب یہ ہو جائے گا، سابی سابی نہیں رہے گا جب یہ ہو جائے گا. ٹھیک نا؟ اور خا جی فرمائیے. ٹھیک، کیا نام ہے آپ؟ دیان احمد. دیان احمد صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی وقت، ایسی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہم سلام نہ کریں؟ تو اگر کوئی شخص کھانا کھانے میں مصروف ہو تو آپ سلام نہ کریں، اس لیے کہ کھانے میں نوالا لگائے ہوئے ہے اور آپ اہم شخصیت ہے آپ کی، آپ نے آ کے سلام کہا، گھبراہٹ میں نوالا ادھر ادھر ہو گیا تو موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس وقت متوجہ نہ کریں کسی کو. اور یا فرض کیجئے کہ اذان ہو رہی ہے تو آپ خاموشی سے آ کے اذان دہرائیں اور سلام علام نہ کریں. ذکر میں کوئی مسجد جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی سلام نہ کریں. یہ مختلف اوقات ہیں جس میں سلام نہ کریں، ویسے سلام کی عادت ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ سلام کریں. ایک صحابی تھے، وہ تو بازار میں نکلتے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو میں سلام کروں، موقع ملے مجھے. جی دیان احمد صاحب کا سوال تو ہو گیا، اور کوئی؟ جی ہاں، ارے اچھا چودھری صاحب کا سن لیں ذرا، ان کا ہاتھ بہت اونچا ہوا تھا، آپ کا نہیں اتنا اونچا تھا. تو چودھری انور صاحب کا سوال یہ ہے کہ 11 ستمبر کو جب دنیا کی تاریخ بدلی تھی، اس میں کچھ سوالات ہو رہے تھے ٹی وی پر، اس میں ایک سوال یہ بھی کسی نے کیا کہ آخر خانہ کعبے میں مشرق کو کیوں نہیں جانے دیتے، یہ سوال کسی نے کیا. لوگوں نے جوابات بھی دیے، یا تو جوابات اچھے نہیں تھے یا یہ کہ آپ کو پسند نہیں آئے، بہرحال کہتے ہیں کہ کوئی اطمینان بخش جواب نہیں آیا، آپ کچھ جواب دے رہے تھے؟ اچھا یہ مجھے سمجھا رہے تھے آپ، اچھا انہی کے جواب، انہی کا سوال سمجھانے کی کوشش آپ نے، کیا نام ہے آپ کا؟
اشفاق
صاحب ہے. وہی بات یہ ہے کہ ہر ملک کا اور ہر اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی اصول و قانون تو ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایسا ایک گھر بنوایا ہے جس گھر کے لیے اس نے کچھ شرط رکھی ہے، ایک ویزا رکھا ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک ویزا رکھا ہے، ہر انسان جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، صرف اتنی بات ہم نے شرط رکھی ہے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر، رسول پر ایمان لے آئے، وہاں جا سکتا ہے. تو ہمیں اتنا حق تو ہے نا کہ اپنے اسٹیٹ میں، اپنے وطن میں، اپنی جگہ میں کوئی نہ کوئی ضابطہ قاعدہ رکھیں کہ کون لوگ یہاں داخل ہو سکتے ہیں، کون نہیں ہو سکتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شرک ایک ناپاک عمل ہے، کفر ایک ناپاک عمل ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی دنیا میں رہ کر اللہ کا انکار کرے، اللہ کی دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے ساتھ شرک کرے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس عقیدے کے لیے ہم نے ایک جگہ بنائی، خالص توحید کا گھر ہے، اس توحید کے گھر میں چاہتے ہیں کہ اس ویزے کے ساتھ لوگ داخل ہوں. اور سمجھ میں تو آسانی سے نہیں آئے گا، انشاءاللہ تعالی چند کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے گا تو بہت سی باتیں غلبے کی حالت میں سمجھ میں آتی ہیں اور مغلوبیت کی حالت میں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں ہیں. فلسطین کے مجاہدین بہت سے کام وہ کرتے ہیں کہ آپ فقہ اور قانون کی زبان میں اگر ان کو پرکھنا چاہیں، اس کا جواب فتویٰ دین لینا چاہیں، تو میں اس کے خلاف فتویٰ دوں گا، غلط کام کر رہے ہیں. لیکن جن حالات میں وہ ہیں، کیا وہ کر رہے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے انہیں، ان حالات میں آپ پھنسیں تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا جائز ہو جاتا ہے. واضح ہوئی نا بات؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب تک وہ حالات طاری نہ ہوں. فرض کیجئے کہ کسی ملک میں ہم جائیں، بت نہیں توڑ سکتے، لیکن جب مکہ فتح کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک بت توڑ کے پھینکیں گے، مگر جب تک فتح نہیں کریں گے کسی ملک میں کوئی ہنگامہ ایسا نہیں برپا کریں گے. جی جی صحیح. ٹھیک، اچھا اور کوئی سوال؟ ارے خان صاحب وہ ہاں ٹھیک ہے. اب آپ گھبرائیں تو نہیں، میں کرنے دیجیے نا. کیوں ہونی چاہیے؟ کیوں کا جواب تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کے سوال یہ کیا خان صاحب نے کہ جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کوہنیاں اٹھی ہوئی کیوں ہونی چاہیے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اس کا جواب تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ایسا کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے. بہرحال اب انہوں نے یہ تشبیہ دی ہوگی یا سمجھایا ہوگا، لیکن ایسا ہے کہ حنفیہ کے ہاں عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں نا تو یوں ہی کرتی ہیں. جس پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ حدیثوں میں جو نماز کی شکل بنی ہوئی ہے، بتائی گئی ہے، اس میں مرد اور عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ سلفی لوگ، اہل حدیث لوگ کی عورتیں وہی اسی طریقے پر نماز پڑھتی ہیں جس طریقے پر مرد پڑھتے ہیں. لیکن ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انداز، سجدے کا انداز بہت لگا لپتا ہوتا، اور ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیثوں میں وہ بھی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حنفیہ نے خواتین کے لیے نماز کا جو طریقہ رکھا ہے اس میں پردہ حجاب کا زیادہ اہتمام ہے، اس لیے اگر ایسا وہ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل آیا ہے، جو شکلیں بتائی گئی ہیں، اس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بت کسی وقت آستینے میں رکھتے ہوں، تو اگر یوں رکھیں گے تو بت نہیں گرے گا، اور یوں ہوگا تو گر جائیں گے. تو بیچارے نمازی کیا پڑھتے تھے جب بت آستینوں میں ہوتے تھے؟ تو ہمیشہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اڈی رکھ کے، آج پوچھ رہے ہیں اتنے دنوں کی نماز کا کیا بنے گا. پوچھ رہے ہیں کہ آئی ڈی وغیرہ، فوٹو وغیرہ جیب میں رکھے، نوٹ وغیرہ جیب میں رکھے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نوٹ بھی ہوتا ہے، ڈالر ہوتے ہیں، ڈالر کو بھی تو ہوتا ہے. ہاں تو ظاہر ہے کہ ڈالر پھینک کے نہیں آ سکتے دروازے میں، وہ لے جائے گا اٹھا کے. اور مت پوچھئے اس طرح کی باتیں بھائی. ایسا کیا کیجئے کہ جب ڈالر آپ کی جیب میں ہوں اور نماز پڑھنے آپ جا رہے ہوں اور زحمت ہو رہی ہو کہ بھائی طبیعت مکتا رہی ہو کیسے نماز ہوگی، فرخ کو دے دیا کریں، ہم کام میں لے لیں گے. چلیے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خبر، نماز میں کوئی خبر. جی اچھا ایک اور ہے ان کا، جی ذوالفقار صاحب کا ہے. نہیں نہیں آپ سے آپ پوری کر لیں. نیت کے معنی ہوتے ہیں دل سے ارادہ کرنا. اگر دل سے آپ نے ارادہ کر لیا، زبان سے لفظ نہیں استعمال کیے جب بھی ہو جائے گا، اور زبان سے بھی کہہ لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے بس. اور اگر آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، اب سوم غدن نویت من شہر رمضان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نہ کریں آپ یہ لفظ، تو دل میں ارادہ تو ہے ہی، سحری کھا رہے ہیں تو ارادہ تو ہے ہی روزہ رکھنے کا، ہاں کوئی حرج نہیں. تھوک میں ہول سیل میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں پورے مہینے کی، کیا حرج ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں تو صحیح نہیں ہے، مگر کسی حدیث میں ہے ایسا. اگر کوئی مجبور، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی جگہ پھنس جائیں آپ اور زندگی بھر کبھی جماعت کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور یہ موقع ملنا ہے تو ایسا کر لیں آپ. لیکن عام نارمل حالات میں بیوی کے ساتھ جماعت نہ کریں، آپ کو الگ پڑھیں ان کو الگ پڑھائیں، یا جلدی سے بیٹا کو جوان کر لیں، بنا لیں بیٹا، اور بیٹے کے ساتھ جماعت سے کھڑے ہو جائیں، پیچھے بیوی رہے، بہن رہے، کچھ بھی رہے، ایک آدمی ضرور امام کے ساتھ ہونا چاہیے. دو آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی، دو مرد ہوں تو جماعت ہو سکتی. جی
کوئی شخص ہے جس سے ناراض بھی ہے
آپ کی؟ اچھا کسی
کی وجوہات کی بنا پر آپ نے بہتا کوشش کری کہ اس کے ساتھ چلے ہو جائے، کتنے عرصے تک کے آپ اس سے موجود ہیں؟
ایسا ہے، سوال یہ ہے ان کا کہ کسی شخص سے کسی کی دل کی دوری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور جی چاہتا ہے کہ میں اس سے صلح کر لوں، اس سے معافی مانگی، صلح کی، مگر وہ مانتا ہی نہیں، اس کا دل صاف ہوتا ہی نہیں. تو اگر ایسا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہی نہیں، تو آپ جب ملیں سلام کر لیں، جب ملیں خیریت پوچھ لیں، اور کبھی کبھی کوئی تحفہ وحفہ بھی دے دیں اسے، اور اس کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے دل سے میل کچیل دور کر دے گا. بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر میں صاف ہوتے ہیں، بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں جلدی صاف ہو جاتے ہیں، یہ کمی رہتی ہے، ہر انسان الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے کوشش کی، کوشش کا اجر اللہ تعالی آپ کو دے گا، آپ کی کوشش اور کاوش کے باوجود بھی نہیں سنبھلتا وہ، تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ چونکہ یہ دل صاف نہیں کرتا لہذا میں کیوں کروں، اس لیے کہ کسی سمجھدار آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میلے کپڑے پہنتا ہے تو میں کیوں صاف کپڑے پہنوں؟ یہ صحیح نہیں ہے، میں تو صاف ہی کپڑے پہنوں گا، یہ میں نہیں صاف کپڑے پہنتا تو میں کیا کروں، دل میلا رکھنا چاہتا رکھے، لیکن کوشش کریں کہ دھیرے دھیرے اس کا دل کا میل دور ہو جائے، انشاءاللہ دور ہو جائے گا. جی یہ آخری تھا نا؟ اچھا اور ہے. جی ہاں، ہاں اگر اس کے پاس اتنا موقع ہے کہ اس نے کسی طرح خانہ کعبہ تک پہنچ گیا ہے تو اب اس پر فرض ہو گیا بعض ائمہ کے نزدیک، یا عمرہ کیا اس نے، اب اگر فرض تو ہو گیا اس پر کہ حج کرے وہ، اور بعض کے نزدیک ایسا نہیں ہے. مثلا مجھے کچھ دوست احباب تھے وہ لے گئے عمرے کے لیے، عمرہ کرا دیا مجھے، اور میرے حالات نہیں ہیں حج کے، فرض نہیں ہے مجھ پر حج، دولت نہیں ہے میرے پاس، تو بعض کے نزدیک فرض نہیں ہے، بعض کے نزدیک اس کے دیکھنے سے فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی اور کوئی بات؟ ہاں ذوالفقار صاحب فرمائیں. سوال یہ ہے ذوالفقار صاحب کا کہ آج کل مسلمانوں کے بہت سے نام رکھے جا رہے ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ٹیررسٹ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ایجاد کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے حق میں. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہی امت ہے جس کی عالم میں انسانیت کے عالم میں، عالم انسانی میں اہمیت ہے، اس لیے دوسرے کچھ بھی کریں کوئی ذکر نہیں آتا، یہ نہ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ ان کا نام رکھ کر ان کا تذکرہ دنیا کرنا چاہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل، اپنی کوتاہکاری اور اپنی سہل انگاری اور کمزوری کی وجہ سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ناقابل ذکر ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان ذرائع سے ہمارا تذکرہ کہیں نہ کہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے. چاہے وہ ہے نا کہ بدنام گر ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، تو برے انداز سے ہی صحیح لوگ ہمارا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ناقابل ذکر نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے ہمارا تعارف میڈیا سے، اخبارات سے، رسائل سے خوب کرا دیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ صرف کر کے کوئی اتنی شہرت نہیں پا سکتا تھا جتنا اس میڈیا نے، اللہ اس کا بھلا کرے، بن لادن کا تعارف کرا دیا. صبح شام اس کا تذکرہ ذکر ہوئی. میرے خیال میں عیسائیوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خدا کو اتنا یاد نہیں کیا ہوگا جتنا ان چند دنوں میں بن لادن کو یاد کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جسے شہرت دینا چاہے. ہماری امت کا بھی یہی حال ہے کہ جب جب کوئی بات ہوتی ہے دنیا میں تو اور کوئی اس لائق نہیں رہا کہ جو کام کر سکے. لائق یہی ہے مومنین و مسلمین، مسلمان کے یہی کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. تو ذکر انہی کا آتا ہے. ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تعارف کرا دیتا ہے. البتہ تعارف ذرا غلط ہوتا ہے تو ہمارا کام یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے عمل سے، گفتگو سے، اپنے ویوہار سے، برتاؤ سے اس غلط تعارف کو صحیح تعارف میں بدل دیں، اور یہ کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میڈیا، بہرحال جب بہت زوردار پروپیگنڈا ہوتا ہے ذہن متاثر تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں آپ تو لوگ سمجھنے بھی لگتے ہیں کہ بھائی میڈیا کی کوششیں ہیں، کوئی بات نہیں. بنیاد پرست کے معنی بیوقوفی کی بات ہے. کچھ بنیادیں اگر دین کی ہیں اور ہم ان بنیادوں کو مانتے ہیں تو اس میں کیا غلط بات ہے بھائی؟ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ آخرت برحق ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے آخری رسول ہیں. ان بنیادوں کو ہم مانتے ہیں، آپ ہمیں بنیاد پرست کہہ لیجئے، یقیناً مانتے ہیں، سو بار مانتے ہیں، سو بار آپ کہہ دیں بنیاد. وہ کسی نام کو اچھال کر اس کی وجہ سے غلط شہرت کرانا چاہتے ہیں آپ، یا انتہا پسند کہہ دیا انہوں نے. انتہا پسند کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مانتے تو ہیں دین کو، لیکن دین کو بہت غلو کے ساتھ مانتے ہیں، بہت سختی کے ساتھ مانتے ہیں. ایسا ماڈرن ہونا چاہیے کہ بھائی مندر سامنے آئے تو رام رام کر لے، اور مسجد سامنے آئے تو اللہ اللہ کر لے، باب مسلمان اللہ اللہ، باب رحمان رام رام. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے نزدیک وہ مسلمان بہتر ہیں جو ماڈرن قسم کے ہوں، ان کے بھی کام آ جائیں، ان کے بھی کام آ جائیں، اللہ بھی راضی رہے اور یہ بھی راضی رہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کا، چنانچہ آپ نے دیکھا نہیں اس دوران کتنا شور مچا کہ صاحب وہ جلالہ کابل فتح ہو گیا. جب کابل فتح ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میڈیا نے بڑی خوشیاں منائی کہ ماشاء اللہ بھیڑ لگی ہوئی تھی دکان پر نائی کی، داڑیاں مڈا رہے تھے دھاڑ لوگ، اور دیکھیے کیسے اچھے، کیا پریشان کر رکھا تھا طالبان نے اور ان مسلمان انتہا پسندوں نے کہ لوگوں سے داڑیاں رکھوا رہے تھے. بتاؤ کتنا بڑا ظلم تھا. اور پھر جناب عورتوں نے بھی گانا سڑکوں پر شروع کر دیا ماشاءاللہ، برقعے اتار کے پھینک دیے. یعنی مطلب یہ کہ جو علامتیں تھیں ہماری دین کی ان کو نہ اختیار کرنا، ان کو اتار پھینکنا، یہ گویا اس طرح پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے مسلمان بھی خوش ہو جائیں کہ بڑی زیادتی ہم پر ہو رہی تھی بھائی، اور پتہ نہیں وہ کر بھی رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. کون احمق ایسا ہوگا کہ جو آپ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی رکھوا لے، آپ نہ اوڑنا چاہیں تو کوئی اڑوا دے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ آدمی اختیار کرتا ہے اپنی خوشی سے اختیار کرتا ہے، پروپیگنڈا ہے. جی اور کوئی بات؟ جی فرمائیں.
چلے آپ کچھ لوگ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایلیجیبل نہیں ہیں، یا ابھی ہم اس بات کے اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتے کہ ہم ابھی عمرہ کریں یا اللہ کے دربار میں حاضری دیں. پیسے کی کمی نہیں، بے انتہا پیسہ ہے، اس بنیاد میں بے انتہا پیسہ سب کیا جاتا ہے. موٹے موٹے لوگوں کو بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، آلریڈی جس قدر ان کے پاس ایسا دولت ہے ان کو بلا بلا کے ساری سے بلا رہے ہیں، اور ان کو اور جناب اتنی عمر مقدمے کھلائے جا رہے ہیں. آلریڈی ان کی جس قدر ان کے بلڈ پریشر ہائی ہے اور ان کے باوجود بلڈ ڈائبٹیز بھی ہے، بلڈ شوگر بھی ہے، اور یہ بھی ان کو بلا بلا کے جناب اس قدر کی قیمتی سامان کھلائے جا رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ بابا حاجی متقی اور پرہیزگار ہوں گے، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں اتنا پیسہ اور دولت دیکھنے کے باوجود بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس طرح کا رجحان لوگوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟
صحیح. کیا نام ہے آپ کا؟
افضال.
افضال صاحب. افضال صاحب کا سوال تو بہت طویل تھا اور بہت دلچسپ بھی تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سارے وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، دولت بھی ہے، وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں مڈل ایسٹ تک، تصویریں بھی کھچوا لاتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے. تو کیوں نہیں کرتے یہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ نے دو بار تو دہرائے کہ کیوں نہیں کرتے. ظاہر ہے کیوں نہیں کرتے کہ جواب تو وہی لوگ دیں گے جن کا مسئلہ ہے، میں کیا دے سکتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دین چونکہ قلب میں داخل نہیں ہوا ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے. جب دین کی اہمیت نہیں ہے تو حج کیوں کرے گا آدمی، عمرہ کیوں کرے گا آدمی، جب دین کی اہمیت ہی نہیں ہے. رہا یہ سوال کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گویا اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں، تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ تم اگر مسلمان ہو اور تمہارے پاس دولت ہو گئی ہے تو اللہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ قابل ہو تم. اب تم خود ہی ناقابل رہنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. یہ تو اپنی خوشی پر ہے اور اپنے جذبے پر ہے، کون کتنا دین اختیار کرتا ہے اس پر ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے، سمجھا ہی سکتا ہے، بتا ہی سکتا ہے. اور فلا تو جب کام والم ولا اولاد ہوں، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، سورہ توبہ کی آیت میں نے پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، قرآن میں ہے کہ ان کی کثرت اولاد، جیسے کہ آپ نے کہا بیوی بچے بھی ہیں، ان کی کثرت اولاد، ان کی بیویاں، شان و شوکت، والا اولادہم اور ان کی اولادیں، اور ان کی دولت اور اس کی چاخ چمد، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، یہ اتنی کثرت سے جو ان کو دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اس دنیا میں ان کو اسی کے ذریعے سزا دی جا سکے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ کبھی یہ اللہ سے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تھا نہیں اس لیے ہم نے نہیں کیا، اتنا دے رکھا ہے کہ تم دست سچ کر سکتے ہو لیکن نہیں کرتے ہو، تو یہ اس پر ریجھی ہوئی نگاہ نہ ڈالیں کہ ان کے پاس بہت ہے. وہ تو اللہ نے عذاب دینے کے لیے ان کو دے رکھا، ڈھیل دے رکھی. انما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کیجئے، اور یہ بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ہیں تو دل سوزی کے ساتھ ان سے بات کیجئے، بتائیے، سمجھائیے. رہا یہ کہ ان پر غصہ کرنے سے تو کچھ بنے گا نہیں. جی
یہاں پر غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں نے بہت ساری غیر اسلامی رسومات اپنا لی، جیسے کہ سالگرہ منانا، برائڈل شاور، بیبی شاور، بچے کی بتائی سے پہلے یا دلہن کی شادی سے پہلے، جو کہ زندگی کا حصہ بن کر رہ گئی ہیں. اگر آپ ان سے انفرادی طور پر اپنے آپ کو روکنا بھی چاہیں تو آپ کے خاندان میں اور عزیز اور اقربہ میں ان کو اتنے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے کہ اگر آپ ان میں شامل نہ ہوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے یا بچی کی خوشی میں شامل نہیں ہو رہے. تو شریعت میں ان کے بارے میں کیا احکام ہے اور کون سی
اصل؟ یہ ڈاکٹر مخصوص صاحب کا سوال ہے اور بہت سنجیدہ سوال ہے. غیر مسلموں کے معاشرے میں رہتے ہوئے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے معاشرے سے متاثر ہوتے ہیں، جو لوگ یہاں کے معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں کچھ تہوار ہیں، ان تہواروں سے ہم متاثر ہوتے ہیں. بچوں کی خوشی کا ہے، مثلا فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، اور کیا ہے، سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہیں. تو وہ سب ڈے جو ہیں وہ یہاں کے رسم و رواج میں ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مثلا برتھ ڈے ہے، فرض ہاں، اچھا چلیے بیبی شاور کو بھی اور شامل کر لیجیے. تو بہت سی چیزیں اور بھی ہیں بھائی، بچی جب بالغ ہوتی ہے تب بھی کچھ مناتے ہیں نا. ہاں بہرحال وہ بھی ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں کو مبتلا دیکھا میں نے. تو مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو معلوم تو سب ہے مجھے، مگر میں ذکر نہیں کرتا، بڑی شرمندگی ہوتی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، سنجیدہ سوال ہے ان کا، کہ بعض اوقات برتھ ڈے ہو رہا ہے، بچے کی خوشی ہے، سارے بچوں کی ہو رہی ہے، اسکول میں اس کے ساتھ ہی جتنے بچے ہیں، وہ بھی کہتا میرے 50 ساتھی ہیں، ان کی برتھ ڈے منائی گئی، میرے ماں باپ عجیب لوگ ہیں، میری برتھ ڈے نہیں مناتے، ماں بھی کہہ رہی ہے کہ منا لو. فرض کیجئے باپ سنجیدہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ صاحب مناسب نہیں ہے یہ بات، لیکن خاندان کے نانی ہیں، دادی ہیں، چچی ہیں، خالہ ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب خاندان کی خوشی اسی میں ہے کہ بچہ خوش ہو جائے، کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے. تو بات صحیح تو یہی ہے کہ اس کا کوئی بدل سوچنا پڑے گا. بدل اس طرح سوچیں کہ دین کے جو کام آپ کرتے ہیں، مثلا قرآن ختم ہوا، ایک پارا ختم ہو گیا اس کا، کوئی صورت اس نے یاد کر لی، اس کے بہانے کوئی نہ کوئی آپ فنکشن کر لیں، خوشی منا لیں اس کی، تاکہ کمی پوری ہو جائے. وہ بچہ یہ کہے کہ میری دو خوشیاں ہو چکی ہیں، اور میرے اسکول میں جو کسی ایک کی بھی برتھ ڈے نہیں ہوئی سال بھر میں، میری دو ہو چکی ہیں، تب اسے سمجھانا آسان ہوگا کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق خوشیاں منا لیتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق مناتے ہیں. ویسے برتھ ڈے یا میلاد یا اس طرح کی چیزیں اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں. اگر برتھ ڈے کا کوئی مقام ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق تھے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پیدائش کا دن ہی تاریخ نے گم کر دیا ہے، معلوم ہی نہیں ہم کو، کوئی کہتا 9 تاریخ ہے، کوئی کہتا 12 تاریخ ہے، یہی طے نہیں ہے. اگر برتھ ڈے ہوتی چلی آتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ تاریخ پیدائش کی ہے، لیکن صحابہ نے اس کو اہمیت نہیں دی. ہماری تاریخ جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کی پیدائش سے شروع ہو رہی ہے نہ وفات سے شروع ہو رہی ہے، شخصیتوں سے شروع ہی نہیں ہوتی، اصولی باتوں سے شروع ہوتی ہیں. تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ذہن لڑائیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، ذہن لڑائیں کہ کچھ بدل سوچیں اس کے، اور دینی چیزیں کوئی ایسی رائج کریں جو دینی ہو، اور اس میں بھی یہ احتیاط کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر پھر وہ کچھ فرض ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ اگر نہیں کی تو یہ کمی رہ گئی، تو ایسا بھی نہ ہو، بلکہ بدل سدل کے کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے رہیں تاکہ کام. جی کچھ اور ہو گیا؟
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ تو بڑے جلدی مناتے ہیں، عیسائیوں کا سال ہوتا ہے، ہمارا تو سال ہی نہیں ہوتا.
اچھا صاحب، یہ شاید خواتین کی طرف سے آئی ہیں سوال. جی تو یہ میں سناتا ہوں، اور اب آپ لوگوں کا حصہ ختم ہو گیا، یعنی دو حصے سے بھی زیادہ ہی ہو گیا. خواتین کا ایک حصہ ہے. مولانا مودودی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن میں ایک جگہ تفسیر میں یہ بتایا کہ اگر کسی ملک کے نظام میں اسلام کے خلاف کچھ قانون نافذ ہے تو اس کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر ملک کے لوگ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے نافذ کرنے والے ہیں. اگر کوئی متعین بات کسی خاتون نے لکھی ہوتی کہ فلاں صورت میں فلاں بات یہ کہی ہے، تو آسان ہوتا جواب دینا بھی. اب میں یار ظاہر ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے آپ بتائیں، کس ضمن میں لکھا ہے، وہ بات سامنے ہو تو اس کے بارے میں کوئی جواب بھی دیا جائے. تو گناہگار تو جب بنائیں اس کو جبکہ ہماری سمجھ میں وہ بات آ جائے. تفسیر میں کس جگہ لکھا ہے کس نے، کسی ملک کے نظام میں اسلام کے خلاف کچھ قانون نافذ ہے. بہت سے قانون یہاں نافذ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. کس کس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے، اور کیا حق ہے آپ کو آواز اٹھانے کا؟ اس لیے کہ آواز اٹھانے کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم اپنے اوپر نہیں نافذ ہونے دیں گے، بس یہاں تک تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ اپنے اوپر نافذ کریں تو اس میں کیا آواز اٹھانے کی بات، اپنے اوپر تو نافذ نہیں ہونے دیں گے بھی، یہ آواز بھی اس وقت اٹھائیں گے جب اس آواز کے اٹھانے کا کوئی ہم سمجھیں گے حاصل ہے. چنانچہ بہت سے کام ہم نے کیے یہاں اس ملک میں، جب آواز ہو گئی، جان ہو گئی، تو ہم نے کوشش کی، بات بن گئی. مثلا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ نیکر پہن کر بچیاں نہیں آئیں گی ہماری اسکولوں میں، ہم نے سوچا کہ آواز میں جان ہو سکتی ہے، تو ایسا ہم نے کیا. یا عید کی چھٹی کرائی اور ہو گئی. تو جس جس قانون کے بارے میں ہمارے پاس طاقت آتی جائے گی اور ہماری صلاحیت ہوتی جائے گی، اس کے بارے میں ہم آواز اٹھائیں گے، ورنہ خامخواہ آواز اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں. اور اگر اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں تو ملک میں فساد برپا ہوتا ہے، اس پر اپنا خیال. وہ تو میں نے عرض کیا کہ بھئی کوئی فتنہ برپا کرنا، فساد برپا کرنا، ہنگامہ کرنا، یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ایک پرامن ملک میں رہتے ہیں، پرامن رہیں، امن و سلامتی سے رہیں. البتہ جہاں یہ سوچیں کہ یہ قانون ہمارے اسلام کے خلاف ہے اور ہم اسے بدلوا سکتے ہیں، کم از کم اپنی حد تک بدلوا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. جیسے حلال میٹ کا ہے، آپ نے کوششیں کی، الحمدللہ ہر جگہ حلال میٹ آپ کو ملنے لگا ہے. اور اس طرح بہت سی اور کوششیں بھی آپ کی ہوئیں، بلکہ اس نیو جرسی کی اسٹیٹ نے تو آپ کے ساتھ یہاں تک دیا آپ کو کہ جس نے حلال میٹ کا بورڈ لگا رکھا ہے، اگر وہ حلال میٹ کے ریکوائرمنٹ پورے نہیں کرتا تو اس کو $25,000 جرمانہ ہوگا. یہاں تک بھی بات آپ کی پہنچی ہے. اور انہوں نے اپنے اسٹیٹ کی اسمبلی کا اجلاس شروع کرا تو خود تلاوت قرآن سے شروع کرایا، یہاں بھی آپ کو آواز ملی. اور یہ سب چونکہ یہ سب ہماری آواز اٹھنے لگی تھی، لوگوں کو ناگوار ہوا، 11 تاریخ نے پھر کچھ رکاوٹیں ڈال دی. خیر یہ ہوتا ہے، ہنگامی وقتی بات ہے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے کام کرنا چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملے گا. مسجد میں ہم جماعت کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں، پھر رات کو تہجد پڑھنے میں کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، آپ رات کو یہاں وتر جب جماعت سے پڑھ لیں، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ تہجد کے ساتھ ایک وتر پڑھتے ہیں، اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. جن کا مسلک یہ ہے کہ وتر میں 2 رکعت نفل کے ساتھ ایک وتر پڑھ لیں، جن کا مسلک یہ ہے وہ ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. حنفیہ کے یہاں 3 وتر ہیں، ہم تین وتر پڑھتے ہیں. تو حنفی لوگ جو ہیں وہ تین وتر پڑھیں, اور جو کسی اور مسلک کے ہیں وہ اس مسلک کے مطابق ایک وتر پڑھ لیں. میرے خیال میں دعا کر لیں, تھک گئے ہوں گے آپ لوگ اور